السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کے حالات آپ نے دیکھ لیے کس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سیریا اس وقت عالمی افق پہ چھایا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کی نظریں اس پہ گڑی ہوئی ہیں. دین سے وابستہ لوگ بھی اور سیکولر لوگ بھی، عالمی سیاستدان بھی، عالمی قوتیں بھی، عرب ممالک بھی، سعودی عرب بھی، اسرائیل بھی، امریکہ بھی، روس بھی، برطانیہ بھی، فرانس بھی، مسلمان ملک بھی، غیر مسلم ملک بھی، سب کی نظریں اس وقت گڑھی ہوئی ہیں تو وہ سیریا کے اوپر. گزشتہ دنوں ایک اہم واقعہ جو وہاں پہ پیش آیا، ملولہ کا ایک قصبہ کہہ لیں یا ٹاؤن کہہ لیں یا شہر کہہ لیں چھوٹا سا، جو کہ بڑا قدیمی شہر ہے اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ مسیحی مکتب فکر کے اور لوگ بہت زیادہ ہیں، اور قدیم مسیحی شہر ہے جہاں کے رہنے والے آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بولتے ہیں، اسی زبان کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور کافی تاریخی چیزیں وہاں پر، نوادرات وہاں پر موجود ہیں، مقدسات وہاں پر موجود ہیں جو کہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور وہاں پر تخریبیوں کے حملے ہوئے اور چاروں طرف سے انہوں نے اس شہر کو گھیر لیا. وہاں پہ کافی لوگوں کا قتل عام بھی کیا گیا اور وہاں پر لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کی کوشش بھی کی گئی. عجیب بات ہے کہ وہ دین جو کنونس کر کے، جو لاجک سے، ریشنلٹی سے، عقل، دلیل اور منطق سے پھیلا، جو دلوں پہ حکمرانی چاہتا ہے، اس کو لوگ بندوق کے زور پر کس طریقے سے نافذ کرنا چاہتے ہیں. کہاں سے یہ ناقص عقل آ گئی، کہاں سے یہ ناقص سوچ آ گئی جو اسلام کے لبادے میں دنیا کو اسلام سے متنفر کرنا چاہتی ہے. بہرحال اس کے بعد پھر سینئر آرمی کے دستے آئے اور ان کا مقابلہ ہوا، اور بہرحال ابھی تک وہ لڑائی اکا دکا پہاڑوں میں سے، غاروں میں سے ہو رہی ہے اور چھپ چھپا کے حملے کیے جا رہے ہیں. اصل جو فلسفہ اس کا کہ جبر کے ذریعے، زور اور زبردستی کے ذریعے، دھونس دھاندلی کے ذریعے، طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر لوگوں کو اپنا محکوم بنا دیا جائے اور اپنی بات منوا لی جائے، گو کہ ان کی لاجک میں، دلیل میں، عقل میں اور منطق میں اتنا زور نہیں ہے کہ جو لوگوں سے اپنی بات منوا سکیں. سیریا کا عمل ایک بڑا اہم نقطہ ہے، سیریا کا ایک خاص مقام ہے. اسرائیل کے مقابلے میں مقاومت کے حوالے سے دیکھیں یا فلسطینیوں کی مدد کے حوالے سے دیکھیں، 60 سال سے وہ اپنے موقف پر واحد اسلامی ملک ہے عربوں میں جو اپنے موقف کے اوپر قائم اور دائم ہے ابھی تک، اور باقی تمام ممالک ایک انداز میں یا دوسرے انداز میں ہتھیار ڈال چکے ہیں چھوٹے سے ملک اسرائیل کے مقابلے میں. اور یہ کوئی مسلمانوں کے اور یہودیوں کی جنگ نہیں ہے، یہ زائنزم، سہونزم اور اسلام کی جنگ ہے. سہونزم کی اپنی ایک پالیسی ہے جس پر وہ کار بند ہے اور وہ دنیا کی حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی، ان کی لاجک ہے، اپنی ان کی منطق ہے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنے کی. بہرحال سیریا کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ تھا. اس دوران میں مرسی کی حکومت کا خاتمہ جو مصر میں ہوا، اس نے بھی خاص اثر ڈالا اس کے اوپر، اور سمجھ نہیں آ رہی، گنجل ایسا بنتا چلا جا رہا ہے کہ کبھی ایک ہوا لہر آتی ہے، وہ ایک طرف سے فائدہ کرتی ہے، دوسری طرف سے نقصان. کہیں افراد کا فائدہ ہو جاتا ہے، اسلام کا نقصان ہو جاتا ہے، کہیں اسلام کا نقصان ہوتا ہے، افراد کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ کس کی حمایت کی جائے اور کس کی مخالفت کی جائے. لیکن سیریا میں ہوا یہ تھا گزشتہ دنوں کہ لائن اپ ہونے شروع ہو گئی تھیں، تمام عالمی قوتیں بڑے شد و مد کے ساتھ لائن اپ ہو رہی تھیں، اور 10 کے قریب سمندری جہاز اسپیشل قسم کے رشیا کے پہلی مرتبہ امریکہ کے مقابلے میں صف آرا ہو رہے تھے سیریا کی حفاظت اور دفاع کے لیے، اور امریکہ کے شپ جو تھے، ایئر کرافٹ کیریئرز جو تھے، وہ پہنچ رہے تھے سیریا پر اٹیک کرنے کے لیے. اور بالکل ایک بٹن دبنے کی دیر تھی، بلکہ ایک جگہ بٹن دب بھی گیا تھا. کہتے ہیں کہ ایک میزائل جو تھا وہ اسرائیلی شپ سے پھینکا گیا اور دوسرے میزائل جو ہے وہ امریکن شپ سے نکلے اور انہوں نے ان کو ہوا میں اڑا دیا. بعد میں بات نکلی کہ وہ ایکسرسائز ہو رہی تھی، معلوم نہیں ایکسرسائز ہو رہی تھی یا اسرائیل چاہتا تھا کہ اگر ایک اٹیک کر دیا جائے اور جوابی کارروائی شروع ہو جائے تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آگ لگ جائے گی، اور وہ چاہتے بھی یہ تھے کہ اسرائیل کی جنگ، اس کے بقا کی جنگ، اس کے دفاع کی جنگ، اس کو آگے بڑھانے کی جنگ وہ امریکہ لڑے، اور امریکہ کو اس جنگ میں ملوث کیا جائے. جبکہ امریکہ خود، ان کی جو سیاستدان ہیں اور جو صاحبان اقتدار ہیں، وہ ریلکٹنٹ ہیں اس بات سے کہ وہ اس جنگ میں کودیں اور اپنا ایک نقش ادا کریں. دوسری طرف اسلامی ممالک میں سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ سعودی عرب کی بہت خواہش ہے کہ امریکہ اس میں ملوث ہو اور سیریا کی جنگ کو وہ اپنے ہاتھ میں لے، اور کافی عرصے سے سعودی پالیسی ہمیں کھل کے کہنے میں گو کہ چونکہ ان کا حجاز کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہر ان کے اقتدار کے سائے میں ہیں اور ان کی حکومت کے سائے میں ہیں، لہٰذا لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں زبان کھولنے کے لیے، لیکن اب چارہ نہیں رہا۔ ہم اگر عراق میں دیکھتے ہیں فرقہ واریت کا بازار گرم ہے کہ ہر روز 50-60 مکتب تشیع کے پیروکار بالخصوص اور کئی دفعہ اہل سنت کے پیروکار بھی جو عام اہل سنت کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تکفیریوں سے تعلق نہیں ہے، ان کا قتل عام کیا جاتا ہے، اور ایوریج اس کا میرے خیال میں اس وقت 30-40 لوگ روزانہ کا ایوریج بن گیا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے بھی اگر ہمیں ہاتھ نظر آتا ہے تو وہ سعودی حکمرانوں کا اور ان پیٹرو ڈالرز کا ہاتھ نظر آتا ہے جو کہ ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف فرقہ واریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن سعودی عرب بالخصوص ابھی پاکستان میں بھی سیاستدان بھی میڈیا بھی کھل کر یہ بات کرنے لگا ہے کہ پاکستان کی فرقہ واریت کے پیچھے یہ جو اتنی تخریبی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو تکفیری عناصر ہیں جو مختلف انداز میں قتل عام کر رہے ہیں مکتب اہل سنت کے پیروکاروں کا اور ان کے علماء کا اور مکتب تشیع کے پیروکاروں کا اور ان کے علماء کا، اور ان میں سے جو کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی ان کے سر پر سعودی عرب کا ہاتھ ہونا، یا میں کہوں گا کہ سعودی عرب کا آشیرواد ہے جس کی وجہ سے کوئی ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہا۔ اور بہت سے لوگ جب گرفتار کر لیے جاتے ہیں ان کو بھی، ابھی زرداری صاحب کی حکومت کے دوران ان کی سزائے موت معطل کر دی گئی، اور اس کے بعد جب ابھی نواز شریف کا دور آیا تو ان کو آزاد کرنے کے لیے وہ ان سے ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں، جو بندوق کے زور پر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے مذاکرات کریں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ شرائط ہیں وہ تسلیم ہوں گی تو ہم مذاکرات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، گفتگو تو ہماری چلتی رہے گی اس موضوع کے اوپر، سیریا کیا موضوع اور دیگر یہ فرقہ واریت کے حوالے سے کہ اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں چلتے ہیں اپنے کالر کی طرف۔ جی السلام علیکم، جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟
سرکار کیسے مزاج
جناب؟ غیور عباس صاحب، کیسے مزاج آپ کے؟
ماشاءاللہ، آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو پوری اہل بیت ٹیم اور مسلمانوں کو۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم انشاءاللہ آخر میں اس کی بات کرنے جا رہے تھے لیکن آپ نے وہ کر دی۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو ان کے فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے،
آمین ثم آمین۔ ابھی میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے موجودہ جو ڈسکشن کیا ہے اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔
جی بسم اللہ۔
اور امت مسلمہ سے اور آپ لوگوں سے اور میڈیا سے بھی میں سوال کروں گا کہ آخر یہ جو افتاد امت مسلمہ پر پڑی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ ہم کیوں نہ بیٹھ کر اس کو سوچیں اور دنیا کی تماشبینوں کے سامنے، ہم ان کے مداریوں کے سامنے ہم تماشبین نہ بنیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ حالات حاضرہ یا حالات سابقہ گزشتہ میں جو بھی ہے یہ سب، یہ کین کی پیداوار ہے، قابیل کی پیداوار ہے۔ دیکھیے حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ اسی لیے کہ اسے دین حق کو وہ نہ مانتا تھا۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اس کی اولادیں جا کر کے حضرت نوح علیہ السلام اور ادھر کے علاقے میں وہ سیٹل ہو گئی تھی، یہ وہیں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب جب کبھی کوئی رہنما یا کوئی لیڈر یا کوئی مذہبی رہنما نصر ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے انسانیت کو اپر ہینڈ دینے کے لیے باقاعدہ پیش کی ترغیبیں۔ ان کا کام یہ تھا کہ امت مسلمہ کو یا اس زمانے کی پبلک کو سدھاریں۔ کیا آج کل فی زمانہ الیکٹرانک میڈیا کا یہ فرض نہیں ہے کہ دین حق کا کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کوششیں کی جائیں؟ اس سے ذرا روشنی ڈال لیجیے، میں ذرا ٹائم لوں گا، وقت بہت ہو گیا۔ خدا حافظ۔ ہمارے
بہت شکریہ جناب غیور عباس صاحب، لیوٹن سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، آپ نے ہماری رائے پوچھی، تو میں صرف اتنا اظہار کرتا چلوں کہ اگر ہم دیکھیں غور سے تو آج کل کے دور میں ایک ہوتا ہے سسٹم، نظام، تمام حکومتوں کا ایک نظام ہے، اور ان نظام جب تک اس نظام کی طرف نہیں آتے، حضرت زہرا کی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ ولایت کو اور امامت کو ایک نظام قرار دیا ہے اللہ نے ہمارے لیے جس کے اوپر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب تک ہم اس نظام کی طرف نہیں بڑھیں گے، نظام کی حیثیت سے دین کو قبول نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ مسائل رہیں گے، اور دنیا متوجہ ہو رہی ہے کہ اس نظام کی طرف بڑھیں۔ شاید اس نظام کے آخری ناظم حضرت امام زمان ارجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے جو دنیا بھی متوجہ ہوتی جا رہی ہے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟
مولانا.
وعلیکم السلام جناب, کیسے مزاج ہے نقوی صاحب؟
آپ کی آسنائیں, صحت کیسی ہے؟
اللہ کا احسان, پچھلے دنوں بھی آپ کی غیرحاضریاں لگی ہوئی ہیں.
میں سرکار آج بھی مشکل سے پہنچا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے. میں نے دوڑ لگائی ہے, وہ گاڑی تھوڑی سی خراب ہوئی تھی, وہ ٹھیک کروا رہا تھا.
اچھا,
تو لیٹ ہو گیا ہوں, لیکن میں نے دوڑ لگائی ہے. میں نے کہا پہنچ جاؤں کسی طریقے سے. تو بہت مہربانی آپ کی یاد آوری کی.
اللہ آپ کو سلامت رکھے, اپنے سامان میں رکھے.
آپ کا دین حق کا اور حالات حاضرہ پہ آپ کا ٹاپک ہے. تو پہلے تو بات یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک ہم لوگوں نے جتنی بھی انرجی جو ہے بولنے کی یا لکھنے کی یا جتنی بھی طاقت ہم نے جو استعمال کی ہے وہ طاغوتی طاقتوں کے خلاف استعمال کی ہے.
جی,
اور اگر کوئی پتا کہیں ہلتا بھی ہے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے تو ہم بھاگ جاتے کے پکڑتے ہیں ان کو جو طاغوتی طاقتیں ہیں. لیکن ہم یہ نہیں آج تک کھل کے بات کر سکے. آج ماشاءاللہ آپ نے بات شروع کی اور میرے خیال میں یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ وہ طاغوتی طاقتیں جو ہمارے اندر ہیں اور جو ہمارے اندر سے نکل کے سپورٹ کرتی ہیں دوسری اندر طاقتوں کو, ان میں ہم نے کبھی بات نہیں کی تھی. پتہ نہیں ڈرتے تھے یا پتہ نہیں ہم چاہتے نہیں تھے, یا وہ ایک ہمارے اوپر ایک ایسا ایڈیم چل رہا ہے اتحاد بین المسلمین. تو یہ اتحاد بین المسلمین ہونا تو چاہیے تھا, لیکن یہ بین المسلمین اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہمارے ہی مسلمین جو ہیں وہ طاغوتی طاقتوں کے ساتھ ان کے پاؤں پر پکڑ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایک بچے کی طرح, اور وہ ان کا سایہ مانگ رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے سعودی عرب کی بات کی ہے کہ اس نے جو شریعہ کے معاملے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے, اور بلکہ وہ خرچہ بھی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا قبلہ کہ اب تک ہم اپنے اندر ایسی طاقتیں جو ہمارے مسلمانوں کو آپس میں ان کا شرازہ بکھیر رہی ہیں, جب تک ان کے نقاب اتار کے ان کو سامنے نہ لایا جائے گا, دوسری طاقتی طاقتیں تو ہم سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی ان کے ذریعے. میں دیکھیں آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ اب حکومت جو ہے وہ طالبان وہ تھے جو کہ دہشت گرد کے نام سے مشہور ہیں, اور وہی امریکہ ان کو دہشت گرد قرار دے رہا تھا, اور ڈرون حملے اب بھی پاکستان میں کر رہا ہے. لیکن ہماری حکومت اٹھی اور اٹھ کے ان کے ساتھ اب بیٹھ کے مذاکرات کر رہی ہے. کیا وہ 60,000 جو شہید ہو چکے ہیں کیا ان کے خون کو بیچنے کا پروگرام بنا ہے؟ کیا ان کے خون کا حساب کوئی نہیں ہوگا؟ کیا وہ کیڑے مکوڑے تھے جن کو مار دیا گیا اور قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو ایک درجہ اور اوپر لے آئے؟ یا ان کو یہ صلہ دے رہے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ان کو حکومت میں لانے کے لیے ان کی مدد کی اور ان کو الیکشن میں کامیاب کرنے کے پورا پورا ساتھ دیا؟ کیا ان کا یہ معاوضہ دے رہے ہیں ان کو مذاکرات کی شکل میں؟ یہ سوال آپ سے صرف اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو 60,000 شہید ہوئے ہیں یا وہ جو آج بھی شہید ہو رہے ہیں, وہ ہمارے جنرل جو جنرل سنا آج شہید ہوئے ہیں, کرنل شہید ہوئے ہیں, کیا یہ ان کے خون کا حساب تال باہر تھا؟ ان سے آپ مذاکرات کی شکل میں لیں گے؟ کیا پاکستان کی حکومت میں اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ وہ ان کو روک سکے اور ان کے آگے گھٹنے ٹیک رہی ہے؟ کیا جن کے مر چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں کیا ان کا خون جو ہے وہ اسی طرح رہ گا جائے گا؟ یہ تو میرے سوال آپ سے پہلے یہ ہیں. باقی جہاں تک بات آپ کی حالات حاضرہ پہ ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریا میں آپ نے دیکھ لیا شکست ہوتی ہوئی کہ جو بہت بڑا قدم اٹھا کے اٹھے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اب وہی قدم آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ انہیں پتا چل گیا ہے کہ جہاں بھی ہم گئے ہیں اب منہ کی کھانی پڑی اور پھر واپس آئے ہیں, منہ کی کھا کے واپس آئے ہیں, اور مزید منہ کی کھاتے رہیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ان علاقوں سے ہمارا راستہ بھی بند ہو جائے گا, ہمارا ناتا بھی بند ہو جائے گا, اسے کے لیے یہاں سے چلے جائیں. اس لیے انہوں نے دوسری طریقہ استعمال کیا کہ وہاں کے عوام کو, وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے بکاؤ مال کو خریدا اور وہاں پہ ہی انہوں نے ان کو تیار کر کے ان کو ملک اپنے مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو بکاؤ مال ہیں جو آج سعودی عرب کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی وہ بکاؤ مال ہے جو بک رہے ہیں اور اپنے ڈالر جو بینکوں میں وہاں جمع ہیں ان کو بچانے کے لیے, دین کو, اسلام کو, بھائی چارے کو, مسلمانوں کو دعوے پہ لگا کے اپنے ڈالر بچانے کے لیے ہمیں خون کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں ہمارے خون کے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ.
بہت شکریہ نقوی صاحب, بہت سارے نکات کے اوپر نے آپ نے بات کی اور بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے, اور کچھ سوالات ہمارے لیے بھی چھوڑے, لیکن دیکھتے ہیں ہم کہ کتنا ہمیں وقت ملتا ہے. ہم آپ کو پہلے ڈیفنس اور پھر اوفنس ہوتا ہے. یلغار جو مسلمانوں کے اوپر ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے مسلمانوں کی طرف سے بھی عوامی سطح کے اوپر اس کا اچھا خاصا رد عمل ہے. اور عوامی سطح پہ جو ہمارے اوپر جو غاصب حکمران مسلط ہیں ان کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں ان ڈکٹیٹرز کی بات کر رہا ہوں جس کا میں نے پہلے حصے میں اس پروگرام کے جن کے اوپر گفتگو کی ہے کہ ہم جمہوریت گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل اس کے نعرے سے تو جس کا آغاز ہوا تھا, لیکن آج اکثریت جو ہم مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں مسلمان ملکوں میں جو ڈکٹیٹرز ہیں وہی حکومتیں عالمی پلیئرز کو بہت پسند ہیں, کیونکہ ڈکٹیٹر کو کسی کو حساب نہیں دینا ہوتا, جبر کے ذریعے وہ اقتدار میں آ جاتا ہے اور ان لوگوں کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ سودا کرتے ہیں, مال پھینکتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں. اتنے پیسے دے دو, سعودی عرب نے 4-5 بلین ڈالرز جو لگائے مصر کی گورنمنٹ کو اور انہوں نے مرسی کی حکومت کا تختہ پلٹ کے رکھ دیا, 4-5 بلین اور لگائیں گے تو وہ جو مرضی ان سے کام کرا لیں. متحدہ عرب امارات یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی یہی کام کیا تھا, 2-3 ارب انہوں نے بھی بیچ میں ایڈیشنل پیٹرو ڈالرز کے ان کے حوالے کر دیے تھے اور انہوں نے وہ حکومت گرا دی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مرسی حکومت مکتب تشیع کے پیروکاروں کے ساتھ اچھی تھی یا بری تھی, اصولی بات اصولی ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے کہ وہاں پر شیعہ عالم دین کو قتل کیا گیا, دن دھیاڑے ان کو قتل کیا گیا, ان کے گھر میں گھس کے ان کو ان کے ساتھ 3 اور 4 افراد کو بے دردی سے ذبح کیا گیا اور روڈوں پر ان کی لاشوں کو گھسیٹا گیا مصر میں. لیکن میں اصول کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مرسی جو الیکٹڈ ووٹس کے ساتھ وہاں پر آیا تھا, فوج کا حق نہیں بنتا کہ وہ ان کو لے کر آئے, یا ہمارا آپس کا جھگڑا ہے ہم اس کو آپس میں حل کریں گے, لیکن اغیار کے اشارے پر جو آ کر اقتدار کو تبدیل کرے گا ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. اصولی بات اس کو کہتے ہیں, اصولی سیاست اس کو کہتے ہیں. اصول کی بات کے لیے کھڑے ہونا یہ حق والوں کا کام ہے اور یہی درس کربلا کا ہے, یہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا درس ہے. ہم حق کی بات کرتے رہیں گے. آج بھی دیکھیے کہ جو ہمارے اندر ایک قسم کے نفوذی غصے ہیں, جو میں بات کیا کرتا تھا کہ فتح مکہ کے بعد جو جنگ کا انداز تبدیل ہوا کہ اسلام کے اندر سے اسلام کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا, وہ سلسلہ ہے آج. پھر یہ پہلی جنگ عظیم ہے جب خلافت عثمانیہ کی حکومت پلٹی گئی, تو کہتے ہیں ایک شہر میں 10,000 ایجنٹ دشمن کے موجود تھے, اور آج دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کتنا کام ہے. میں ایجنٹس ان کی بات نہیں کر رہا جو ان کے انرول ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں اور رسیدیں دیتے ہیں, اور وہ ان کی بات نہیں کر رہا جو جانتے بوجھتے نہیں ساون غلطی سے بھی انہی کے کام انجام دیے جا رہے ہیں, انہی کی بولیاں بولتے ہیں, انہی کی اچھائیاں کرتے ہیں, انہی کی تعریفیں کرتے ہیں, مار بھی ان سے کھا رہے ہیں. ان کے سامنے وہ فلسطینی نہیں ہے کہ جن کے گھروں سے ان کو نکالا جا رہا ہے, جن میں وہ عرصوں سے نسل در نسل رہتے رہے, ابھی اسرائیل میں ان کو نکال کے ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے, وہاں سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, اور وہاں پر دوسروں کے لیے اغیار جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, کوئی رشیا سے آیا ہوا ہے, کوئی یوکرین سے آیا ہوا ہے, کوئی پولینڈ سے آیا ہوا ہے, ان کو آباد کرنے کے لیے وہاں پر کالونیز اور گھر بنائے جا رہے ہیں. اس چیز کے بارے میں کوئی ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. یہ ایک اصول ہے دنیا کا, جہاں ظلم ہوتا ہے وہ پھر آخر اپنے ہر چیز کو ساتھ بہا کے لے جاتا ہے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی قائم نہیں رہ سکتی. لیکن اس وقت جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے اتحاد بین المسلمین کی بات کی, آج ملٹی ڈائریکشنل اور ملٹی ڈائمنشنل کام کی ضرورت ہے, ایک کام کی ضرورت نہیں ہے. ہم اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم مسیحیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کرتے ہیں. ملولہ میں جو وہاں پر جو قتل عام ہوا ہے مکتب مسیحی لوگوں کا, وہ بھی ایک ظلم ہے, اور کہیں بھی ظلم ہو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں, کہیں بھی ظلم ہو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتب بتاتا ہے. ہمیں کربلا کہتی ہے کہ جہاں مظلوم ہے اس کی حمایت کرو. حضرت امیر المومنین کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ جہاں ظلم ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے, اور یہی ہماری ذمہ داری ہے جس کو ہم نے لے کر آگے بڑھنا ہے, ظلم کے خلاف کھڑا. اب ملولہ میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا, اتحاد بین المسلمین ہم نے کرنا ہے. ہم ان مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں, 80% اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں مسلمانوں میں, اور وہ 80% اہل سنت وہ ہیں جو روشن فکر ہیں, جو سمجھتے ہیں ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر, ہمارے جو تاریخی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن ہم ان اختلافات کے باوجود ہمارا اللہ ایک, ہمارا قرآن ایک, ہمارا قبلہ ایک, ہماری نماز ایک, ہمارا دین ایک. ہم اس دین کی خاطر ایک دوسرے کے گلے کے اوپر چھری لگانے کے عادی نہیں ہیں. ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ایک مکتب اہل سنت کا اگر مریض ہو جائے تو اس کو پوچھنے نہ جاؤ چونکہ وہ سنی ہے. ہمارا مکتب, ہم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا وہ فتویٰ آج بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ حج کے لیے جاتے ہیں, اگر وہاں پہ ان کے مکتب کا بھی کوئی فرد ہے, جماعت کی نماز انہیں کے پیچھے پڑھ لیں, بے شک اپنے کر لیں, لیکن ان کے پیچھے آپ اقتدا کریں گے الگ سے جماعت نہیں کر سکتے. اتحاد کی خاطر اور یکجہتی کی خاطر ہم دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو تماشا نہیں بنانا چاہتے, اپنی ذمہ داری ہم نے ادا کرنی ہے. لیکن یہ لوگ جو نفوذی ہیں, جو دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں, جو دوسروں کو دعوت, اغیار کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ تم جناب سیریا پر اٹیک کرو, آؤ یہاں پر لوگوں کا قتل عام کرو. اور تکفیریوں کو آج میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تقریباً 100,000 تکفیری لا کر سیریا پر چھوڑا گیا ہے, 100,000, اور ایک ہزار کے ان کے لشکر بنائے گئے ہیں. 1,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر ہے, 100 لشکر وہاں پہ گھوم رہے ہیں, دندناتے پھر رہے ہیں اور قتل عام کر رہے ہیں. ایک فرد اگر کسی اور نے ذبح کر دیا ہوتا تو آج دنیا میں کوہرام مچ گیا ہوتا. لوگوں نے, ہندا کے پیروکاروں نے, ہندا کی نسل نے, میں نسل جسمانی بات نہیں کر, جینیٹک نسل کی بات نہیں کر رہا, میں سوچ اور فکر کی نسل کی بات کر رہا ہوں. جو ہندا کی نسل ہے وہ آج لوگوں کے کلیجے چبا رہی ہے, جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجے چبایا, اس کے پیروکار, اس کی نسل, اس کی سوچ اور فکر والے لوگ, وہ تکفیری آج لوگوں کے جگر چبا رہے ہیں. لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں اسلام کی بدنامی ہے. اسلام کے کھاتے میں ہم ڈس اون کرنے کے لیے تیار ہیں, بتانے کے لیے تیار ہیں. مسلمان مسلمان ہے, کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو, اس کے روح کہاں پٹتی ہے جب ان واقعات کو دیکھتا ہے, اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن جو لوگ وہاں کے پیٹرول ڈالرز پہ پڑھ رہے ہیں, ہمارے اندر بہت سے لوگ ہیں, ان کو سعودی ایڈ ملتی ہے, دور پیسے ملتے ہیں, مدرسے بنا لو, یہ کسی نام پر, یتیم خانے کے نام پر, لوگوں کو پڑھانے کے نام پر, یتیموں کے نام پر بچوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو تکفیری بنایا جاتا ہے, اور تکفیری بنا کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کشمیر کے جہاد میں جو نعرہ لگتا تھا, یا علی کا نعرہ لگتا تھا, لیکن اس کے بعد جب سعودی ایڈ آئی تو وہ سارے کچھ تبدیل ہو گیا. سعودی ایڈ نے افغانستان کے جہاد میں یہ تکفیری لیبل لگانے والے سعودی ایڈ تھی جس نے وہ لگایا. پاکستان کے مدارس کو کنٹرول کر کے وہاں پر وہابیت کا پرچار اور تکفیریت کا پرچار کرنے والے سعودی گورنمنٹ تھی, ورنہ وہاں پہ تو سارے اہل سنت کے لوگ رہتے تھے, 90% اہل سنت تھا پاکستان میں. ابھی وہ اس کے بعد دیگر مکاتب فکر کے ان نے مدرسے کھولے, بچوں کو پڑھایا, مولوی اویلیبل نہیں, ٹھیک ہے جی ہمارا مولوی فری میں آ کے پڑھائے گا, تنخواہ وہاں سے لے گا, پڑھائے گا یہاں پر. بعد میں پتا چلا کہ پورا وہ جو اہل سنت کا تھا وہ کسی اور مکتب فکر کا وہ مدرسہ بن گیا, یا وہ مسجد بن گئی, یا وہ سینٹر بن گیا. بہرحال یہ جتنا کام ہو رہا ہے اس کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ابھی یہ واقعات بڑے سنگین واقعات ہو گئے تھے, یہ شپس جو الائن ہو رہے تھے, ان کا امریکن ایئر کرافٹ کیریئر آ رہے تھے, اور آخری شپ جس کی خبر آئی تھی وہ ایئر کرافٹ کیریئر ڈسٹرائر تھا جو رشیا کا, اور جو لا کے انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا تھا, لائن اپ ہو گئے تھے. تباہی مسلمانوں کی مچنی تھی, مسلمانوں نے قتل عام ہونا تھا. وہ یہ مطلب ہے جو جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کے علاقے میں ہو رہی ہے, اور ان کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ تم سیریا کے قلعے اتنے جہاز کیوں اکٹھے کر, لوگوں کے قتل عام تمہیں اتنا عجیب لگنے لگ گیا, تم وہ نہیں دیکھ رہے کہ 50-60 جو ہر روز قتل کیے جا رہے ہیں بغداد میں اور عراق میں, تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے جو ڈرون حملوں کے ذریعے افغانستان میں اور پاکستان میں قتل کیے جا رہے ہیں, ان کا کوئی نہیں ہے, یا یمن میں قتل کیے جا رہے ہیں؟ تمہیں جمہوریت یمن کی نظر نہیں آتی, جہاں ایک بہت بڑی اکثریت کتنے سالوں سے وہ جدوجہد کر رہی ہے کہ ہمیں جمہوری حکومت چاہیے؟ بحرین کی جدوجہد تمہیں نظر نہیں آتی ہے؟ تم ہر جگہ چاہتے ہو مسلمانوں کے ملکوں میں, لیبیا ہو, تیونس ہو, یا بحرین ہو, یا یمن ہو, یا مصر ہو, یا سیریا ہو, ان سب کو مسمار کر دینا چاہتے ہو. یہ اسلام کے قلعے, یہاں کے لوگ اسلام سے محبت رکھتے ہیں, اور اس میں سر فہرست آپ نے نام چنا ہے سیریا کا. بہرحال بڑا ہی عجیب کام ہوا, ہم واقعی قابل ستائش ہے کہ رشین پالیسی جس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا اور ڈیفیوز کیا اس سچویشن کو, کہ مغرب کے ممالک اور جو پلیئرز سے انٹرنیشنل پلیئرز, ان کے پاس گنجائش ہی نہیں چھوڑی. جو انٹرنیشنل پلیئرز کو گنجائش, اگر گنجائش ہوتی نا, انہوں نے اس وقت اٹیک کرنا ہی کرنا تھا, انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. میں کہوں گا کہ اوباما کا استخارہ آ گیا تھا کہ تم اٹیک کر دو, لیکن ادھر سے اس کا ریورس لگانا, یہ رشین پالیسی کی کامیاب فارن پالیسی کا پہلی پٹکار تھی جو انہوں نے امریکہ کو دی ہے. ایسی پٹکار دی ہے کہ اوباما کو سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا, اٹھ کے چاروں طرف دیکھنے لگا یہ کہاں سے ہوا, یہ کہاں سے بات آئی, کیمیکل ویپنز کی کہاں سے بات نکل آئی, پھر اس کو کہاں سے انہوں نے وہ پکڑ لیا کہ جی کیمیکل ویپنز جو ہے نا سیریا نے کہا کہ جی میں حوالے کرتا ہوں سیریا کے. ابھی البتہ رشین گورنمنٹ نے یہ مطلب ہے کچھ خبر آئی ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ پورے خطے میں سے کیمیکل ویپنز کو ختم کیا جائے. سیریا کے ختم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, سیریا کے جو کیمیکل ویپنز تھے उन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं किया वो तो बात की बात है, लेकिन असल जो उनका डिटरेंट के तौर पे उन्होंने ये केमिकल वेपन्स बनाए थे वो इसलिए बनाए थे क्योंकि इसराइल ने न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखे हुए, तो इनके पास भी कोई चीज होनी चाहिए उसके मुकाबले में, लिहाजा इन्होंने केमिकल वेपन्स की तरफ ये बढ़ गए आगे। और केमिकल वेपन्स आजकल बनाना कोई बात नहीं, बाथरूम टब के जितने साइज की लेबोरेटरी आप कायम कर लें घर में आप ये न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, आप तो साइंस बहुत पेशरफ्ता हो गई है, ये केमिकल्स प्रोड्यूस करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं रही जो कि सीरिया ने प्रोड्यूस करनी है। लेकिन सीरिया से कहा कि आप इसको दे दें, नेक्स्ट कदम यकीनन ये होना चाहिए कि पूरे मिडल ईस्ट में से खित्ते में से न्यूक्लियर वेपन्स और केमिकल वेपन्स का खात्मा होना चाहिए, इस इलाके को केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स से पाक खित्ता करार दिया जाना चाहिए। और रशिया को यह भी इसी ऑफेंस में जो मैं कहूंगा उनका डिप्लोमेटिक ऑफेंस था, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ऑफेंस था, और जिस तरीके से वो लेकर आगे बढ़े मेरे ख्याल में काफी अरसे के बाद रशिया ने जो इंटरनेशनल उसमें एक रोल प्ले किया है उसने मगरिब को और वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो कि अपने 5-7 ममालिक मिलकर दुनिया को कहते हैं कि इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो नहीं कबूल करेंगे, बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतें कबूल नहीं करेंगी, वो इसको इंटरनेशनल वो बात किया समझा करते थे और उसको वो समझते थे। तो आज रशिया ने पहली बार इस हिकमत अमली से और सियासी हिकमत अमली का सबूत देते हुए ये जो गेम खेली है और उससे वो बिल्कुल उनके अटैक का जवाब नहीं रहा। अलबत्त भी फिर वो निकल रहे हैं कि नहीं जी हमारा वो इशू कि हम अटैक करेंगे स्टिल ऑन द टेबल, ये दिस इज स्टिल आवर ऑप्शन, और स्टिल वो करें, लेकिन वो स्टिल ही होकर रह गया। अभी वो हरकत जो उनकी बन गई थी, एक मोमेंटम बन गया था, उस मोमेंटम को वहां से जाके पीक पे जाके रिवर्स करना ये एक बहुत बड़ा काम था और बहुत बड़ा कदम था। लेकिन जहां पे रशिया को इन्वॉल्व होकर ये करना पड़ा वहां पे इस तरफ भी हमें मुतवज्जो होना चाहिए कि आज इस्लामी ममालिक क्या रोल प्ले करें, ऑर्गेनाइजेशन OIC इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, आज उनका क्या किरदार है, मुसलमान मुल्कों का क्या किरदार है, इस्लाम हमें क्या कहता है, शरीयत हमें क्या कहती है, हरमैन शरीफैन के जो रखवाले बने हुए हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या ये बनती हैं कि वह अग्यार से कहें कि आके इसको मारो, आके इसराइल सीरिया पे बमबारी करो, और चूंकि वो ये कर रहा है और 1,00,000 के करीब लोगों को वहां से भेज दिया जाए जो ना किसी की इज्जत और नामूस का ख्याल करें ना किसी जवान की जिंदगी महफूज हो, क्या ये यही हालात इन्हीं चीज की तरफ हमें इस्लाम ने दावत दी थी। आप दूसरे मुल्क में जमहूरियत की बात करें, आपके अपने ममालिक में क्या जमहूरियत है, यानी चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, पहले आप लोगों को करना चाहिए कि आप खुद क्या कर रहे हो, हम लोग खुद क्या कर रहे हैं। और इन हालात में अभी जो चीज नजर आ रही है कि ये स्पिल ओवर हो रहा है, लिबनान की तरफ इस चीज़ का रुख है, जॉर्डन की तरफ इस चीज़ का रुख है, इजिप्ट के हालात ख़राब हो रहे हैं, इजिप्ट में भी अभी हम देख रहे हैं सिनाई में मिसाल के तौर पे इस किस्म की हरकतें शुरू हो गई हैं, सुइसाइड बॉम्बिंग और ये वाले काम शुरू हो गए हैं, और रफा का बॉर्डर जो है उसको बंद कर दिया गया, गजा में फिलिस्तीनियों को स्क्वीज़ कर दिया गया, उनको एक बड़े एक ओपन एयर कैद खाने में बंद कर दिया गया। ये जो सूरत हाल बनती चली जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमान जो मुसलमान के गले पे छुरी लगा रहा है, इस इन हालात को संभालने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो कारामद साबित हो सकती है वो मुसलमानों की सोच और फिक्र की बुलंदी है, अवेयरनेस है, मुसलमान कौम की अवेयरनेस का लेवल अगर ऊपर चला जाए ये खुद ब खुद इन हालात को समझने के काबिल हो जाए, हम गैरों के मोहताज नहीं रहेंगे, गैरों की ज़रूरत नहीं होगी कि गैर आकर हमारे मसाइल को ठीक करें, हम खुद अपने मसाइल को ठीक कर सकते हैं, हम अपने मामलात पर खुद गौर कर सकते हैं। दीन एक पॉलिटिकल एजेंडा भी हमें अता करता है, हमें एक सोशल एजेंडा भी अदा करता है, इकोनॉमिक पॉलिसी भी हमें अता करता है, हमें आपस में रहने का ढंग भी सिखाता है, अग्यार के साथ अमन अमान के साथ रहना भी सिखाता है। इन तमाम उसूलों पर कारबंद होने की जरूरत है, अमली तौर पर प्रैक्टिकली इस्लाम को अडॉप्ट करने की जरूरत है। और फिर इतने अरसे में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सियासी तौर पर खिलाफत का दौर आया, उसके बाद मुल्कियत का दौर आ गया, बादशाह बन गए, उन बादशाहतों ने इस्लामी उसूल और अकायद का तिया पांचा कर दिया, उन बादशाहों ने सिवाय अपनी दौलत समेटने के और अपने इकतदार को तकवीत देने के और कोई काम नहीं किया, जो उनके इकतदार के खिलाफ था उसका कत्लेआम किया। तारीख बताती है बनू उमैया और बनू अब्बास का दौर यही दौर था जहां जो गैर जिसने उनकी इकतदार को तस्लीम नहीं किया, जिन्होंने उनकी हुकूमत को तस्लीम किया उसको कत्ल कर दो, उसको गोली मार दो, और दूसरों के इस्लामी उसूलों को पामाल किया गया, यानी कि इंडिया में भी अगर यहां पे जो हमारे मुगलिया सल्तनतें थी, अगर ये मुगल बादशाहों ने दीन के उसूलों से लोगों को आशना किया होता, बनु उमैया ने और बनु अब्बास ने अगर दीन इस्लाम से लोगों को आशना किया होता, यकीनन आज दीन इस्लाम पूरी दुनिया पर मुसलत होता, पूरी दुनिया ने उसको कबूल कर लिया होता। इसके इतने खूबसूरत उसूल है जो हर किसी को, एक इंडिविजुअल को भी बुलंदी की तरफ लेकर जाता है, जो एक फैमिली को भी बुलंदी की तरफ लेकर जाता है, जो एक माशरे को भी ले जाने की सलाहियत रखता है, और जो पूरी इंसानियत को बुलंदी की तरफ ले जाने की सलाहियत रखता है, इंसान के अंदर तब्दीली लेकर आता है, इंडिविजुअल के ऊपर काम करता है, इंडिविजुअल को एक आम फैम, एक गुलाम को उठाता है और बिलाल हबशी बना देता है, एक आम इंसान को उठाता है अबू जर गफारी बना देता है, एक अजमी को उठाता है सलमान फारसी बनाता है। सलमान मिन्ना अहल बैती, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस अजम के से रहने वाले सलमान फारसी के बारे में कि सलमान हम अहल बैत में से है। कितना अजीम मुकाम दीन ने अता किया, ये दीन फर्द को उठाकर इंसानियत की मेराज पर पहुंचाता है, ये हर पस्ती से निकालकर इंसान को बुलंदी की तरफ लेकर। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में स्ट्रगल करते हैं यकीनन हम उन्हें अपने रास्तों की तरफ हिदायत देते हैं। ये दीन इस्लाम का पैगाम है, ये बुलंदी का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम है, ये मोहब्बत का पैगाम है, ये कन्विंसिंग के जरिए आगे चलता है। कहता है लोगों को कन्विंस करो, लोगों को आगाह करो, लोगों के साथ उनकी सतह मेंटल लेवल के मुताबिक बात करो, लोगों की सतह फिक्री के मुताबिक बात करो, इससे बढ़ के और क्या किसी का ख्याल रखा जा सकता है, किस तरीके से इंसान आगे बढ़ सकता है। तो नाज़रीन किराम, बातें बहुत हैं, वक्त कम है, कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं अपने कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
वालेकुम सलाम सरकार, दोबारा मजबूर हो गया हाजिर होने के लिए, सिर्फ चंद सेकंड लूंगा आपको।
जी बिस्मिल्लाह।
मैंने शुरू में कहा था कि कैन की औलादें मौजूद है, ये कैन उस जमाने में मौजूद था, और ये यजीद और दूसरी चीजें शैतान वगैरह ये सब कैन की औलादें हैं, और जब तक कैन के ऊपर आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये किसी तरह भी हम नहीं होंगे। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़ से हमारा यही कहना था, बस ज्यादा तफसील नहीं लूंगा।
जी हाँ, काबिल के सियासी पैरोकार काबिल ने, जिसने पहले कत्ल की बुनियाद रखी दुनिया में, अपने भाई हाबील को कत्ल किया, इख्तदार की खातिर, बादशाहत की खातिर, पावर की खातिर, अथॉरिटी की खातिर, आज भी दुनिया की पावर और अथॉरिटी के उसूल के लिए जो ममालिक कोशिश करें, वाकई काबिल के पैरोकार। आपने दुरुस्त कहा डॉक्टर साहब, काबिल के ही पैरोकार हैं और उसी के ख़त पे कारबंद हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, अवेयरनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लेके आगे जाना है। दुनिया का मीडिया देख लें कि एक खबर होती है, रात को विलन होता है, सुबह वो हीरो बन जाता है। हम देख रहे हैं कि लेडी डायना की जब एक्सीडेंट हुआ, रात को पूरा मीडिया रात तक उनके खिलाफ बातें कर रहा था, और विद इन 12 आवर्स सुबह उनको हीरोइन बना के दुनिया के सामने पेश कर दिया गया कि इतनी ज़बरदस्त थी, उनका ये काम था। वही मीडिया, शर्म भी इनको नहीं आती कि इतनी जल्दी 6-7 घंटों में 8 घंटों में कैसे अपने रवैये कैसे तब्दील कर लेते हैं और किस तरह से किधर पहुँच जाते हैं। ये मीडिया का कमाल हो गया। लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस वाहिद चीज़ है जिसका किसी के पास तोड़ नहीं है। हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने ज़माने के हालात से आगाह रहता है, अफवाहें उस पर हमला आवर नहीं होती। यानी जो शख्स अपने हालात व वाक़यात पर अबूर रखता हो, जानता हो, उसके बारे में आगाही रखता हो, हालात व वाक़यात उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, उसके ऊपर मीडिया उसको धोखा नहीं दे सकता, उसको ख़बरें, अखबार और ये तमाम चीज़ें, ये चीज़ें उस पर असरअंदाज नहीं होंगी। लोगों का शऊर इतना मजबूत होना चाहिए कि अक्ल, दलील और मंतिक पर। और फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का वो फरमान कि जो दीन अक्ल, मंतिक और लॉजिक के ऊपर होता है, कायम होता है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे, वो दीन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ मैं नाज़रीन आपकी खिदमत में। तो अगर अपने इन मामलात को हम अगर लॉजिक के ऊपर लेकर आएंगे तो यकीनन हम उस पर साबित कदम रह सकेंगे। लेकिन अगर सुनी सुनाई बातों पे हमारा दीन कायम होगा तो मौला फरमाते हैं कि एक हवा का झोंका उस फर्द को उठा के कहीं से कहीं फेंक देगा। वो हल्की फुल्की बातें किसी काम की नहीं है। अब दीन के ऊपर अमली तौर पर हमें कारबंद होना है। और हम देख रहे हैं नाज़रीन, बड़ी तब्दीली देख रहे हैं, जवानों में देख रहे हैं। हमें तो रोज़ इत्तेफाक हो रहा है देखने का कि हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स अब किस तरीके से दीन को प्रैक्टिकली अडॉप्ट करने के मरहले में हैं और कैसे प्रैक्टिकली उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। इस मादियात और मटेरियलिस्टिक दौर में जहाँ गुरबत, अफलास, जॉब और ये रिसेशन, ये तमाम चीज़ें एक सैलाब की तरह, एक सुनामी की तरह आ रही हैं, उस दौर में آج قابل ستائش ہیں وہ بچے یونیورسٹیز کے جو آج دین کی طرف راغب ہیں، جو بچیاں ہماری جو سکاف کے ذریعے اپنے اسلامی تشخص کو دوسری دنیا کے سامنے اجاگر کر رہی ہیں، جو اپنے سکاف کے ذریعے دنیا کو بتا رہی ہیں کہ آج بھی اسلام ہمارے دلوں پر حکمران ہے، اور وہ بچے جو شریعت کی پابندی جن کے چہروں سر سے واضح اور روشن ہے، اور جو اسلامی اصول اور قواعد اور ضوابط میں رہتے ہوئے، اس کے اندر رہتے ہوئے، ان کی باؤنڈریز میں، اسلامک باؤنڈریز میں اپنی زندگی کو گزارنا اور اپنے زندگی کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو کلیئر کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور بڑے کانفیڈنس سے وہ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، قابل ستائش ہیں وہ نوجوان آج کل کے دور میں. ہماری گزشتہ جو ہماری جنریشن تھی جو دوسرے ملکوں سے یہاں پہ مائیگریٹ کر کے آئے، چاہے افریقہ سے، تنزانیہ سے یا یوگینڈا سے، یا مثال کے طور پہ اور نیروبی وغیرہ کینیا سے، وہاں سے جو لوگ مائیگریٹ کر کے آئے، یا پاکستان سے اور انڈیا سے، یا مثال کے طور پہ مڈل ایسٹرن کنٹری سے، ایران سے یا عراق سے جو لوگ آئے تھے، ان کا دین کا انداز اور تھا. جو یہاں کی یونیورسٹی سے نکلے کہ جنہوں نے دین کو اپنایا ہے اور جو اپناتے چلے جا رہے ہیں، ان کا انداز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ لاجک کے اوپر، ریشنلٹی، یہاں کے بچے اسٹریٹ ہیں، وہ دو اور دو چار کو سمجھتے ہیں، ان کو اس انداز میں سمجھا. لیکن باوجود اس کے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے دین کے ایسی پیش کی گئیں جس سے دین کے اٹریکشن کم ہو گئی، جس سے دین کا چہرہ مسخ ہو گیا، جس کے دین کے اصلیت کو، جس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، فرقہ واریت کو ہوا دی گئی، یہاں پہ آپس کی تنگ نظریوں کو بیان کیا گیا، اسلام کو ایک فرسودہ دین اور ایک گزشتہ کے قصے کی طرح انہوں نے وہ کیا، لیکن اس کے باوجود اب ہمارے نوجوان دین کی اصلیت سے اتنے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ دین کو ایز اے وے آف لائف اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. اور دین کا فائدہ تبھی ہے جب انسان اس کو بطور دین کو ایک وے آف لائف کے طور پہ اڈاپٹ کرے. ناظرین کرام، ہم ان ایام میں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا بھی جشن منا رہے ہیں. جشن منانا، میری نظر میں جشن منانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہن لیں، کھانے پینے کا اہتمام کر لیں اور محافل کر لیں، شعر و شاعری کی محفلیں ہو جائیں. نہیں، آج کل کے دور کا تقاضے تبدیل ہو گئے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ہم کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء. غریب الغرباء، عام طور پہ غریب کا لفظ اردو زبان میں جو استعمال ہوتا ہے وہ اس کے لیے جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ طوس حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مشہد کا، پورا صوبہ خراسان کا، ان کی اکثریت ان کی ملکیت ہے، امام رضا کی زیارت کی ملکیت ہے. گورنمنٹ آف ایران کتنے ملین یا بلین ڈالرز کی ان کی مقروض ہے، اور اتنی دولت اس ان کی زیارت کی ملکیت ہے جن کو ایماندار لوگ چلا رہے ہیں. اور میں سن رہا تھا کہ وہاں کے جو جوتے اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کتنے سال پہلے نام لکھوانا پڑتا ہے، اور بڑے بڑے پیسے والے لوگ، بڑے بڑے انجینئرز اور ڈاکٹرز، وہ اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں اگر ان کو کچھ مدت کے لیے، ہفتے کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے، وہاں پر جوتے اٹھانے کی ڈیوٹی عطا کر دی جائے. اور کتنے عرصے سے انہوں نے نام لکھوایا ہوتا ہے کہ ہم وہ کریں گے. ایک امام ہے، صرف ایک امام. ہمارے 11 اماموں میں سے 10 امام عربوں میں ہیں اور ایک امام عجم میں ہیں. دیکھیے، امام رضا کو مائیگریٹ کرایا گیا کہاں سے؟ مدینہ سے نکال کر. کہاں مدینہ، اور کہاں نجف و کوفہ اور کربلا اور سامرہ، اور وہاں سے نکال کر ان کو آخری کونے میں ایران کے مشہد کے قریب لا کر آباد کیا گیا، صرف اس لیے کہ یہاں کی زبان فارسی تھی، یہاں کا کلچر الگ تھا، یہاں پر امام کو ایڈجسٹ ہونے میں بہت ٹائم لگے گا، لوگوں کے ساتھ مانوس ہونے میں ٹائم لگے گا. لیکن دیکھیے، میرا ہمارا سلام ہو ان لوگوں کے اوپر، اس قوم کے اوپر. اس قوم کو میں یہ قوموں کو جیوگرافیکل باؤنڈریز میں وہ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں ایک حدیث سمجھتا ہوں. سورہ محمد کی ایک آخری آیات میں سے ایک آیت کا ترجمہ تھا کہ جب لوگ دین سے رو گردانی کر لیں گے، یعنی منہ پھیر لیں گے، تو اس وقت اللہ ایک اور قوم کو لے کر سامنے لے کر آئے گا جو منہ پھیرنے والوں میں سے نہیں ہوگی. تو اس کی تشریح میں ایک ہمیں ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت کی تشریح بیان فرما رہے تھے، تو کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ کون سی قوم ہوگی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت سلمان فارسی بیٹھے تھے، ان کے زانوں پہ ہاتھ مار کے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ وہ ان کی قوم ہوگی. یہ اسی دور کی طرف شاید وہ اشارہ تھا. بڑی اہم بات ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک امام، اور ان کو جب کام کرنے کا موقع دیا گیا اور اس قوم نے جب آزادی فکر اور سوچ کے ساتھ اس کو قبول کیا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک قوم اپنے اندر انقلاب لے آئی، باوجود اس کے کہ امام رضا علیہ السلام کو زندانوں سے باہر نہیں رکھے، زندان کا یہ مطلب نہیں کہ جیل میں ڈال کے رکھا گیا، لیکن ایک جگہ میں ان کو کنفائن کر کے رکھ دیا گیا. ایک مرتبہ ان کو حکمران جب کہتا ہے کہ آپ جا کے نماز پڑھا لیں، اور وہ نماز پڑھانے کے لیے امام رضا جب چلتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک جم غفیر لوگوں کا ساتھ شامل ہو جاتا ہے، صرف ان کے جلال، ان کے روب، ان کے دبدبے، ان کی تعلیمات اور ان چیزوں سے مرعوب ہو کے لوگ ساتھ چلتے ہیں. ابھی آدھے راستے میں نہیں پہنچے تھے، فوراً پیغام آ گیا کہ نہیں جی وہ پروگرام کینسل کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تبدیلی، یہ لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی جو ہے نا، یہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. ناظرین، اصل چیز دین کا مقصد یہ ہے کہ دلوں پہ حکمرانی ہو، دین کی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ دل پہ حکمرانی ہو، لوگوں کے ذہن کنونس ہو جائے، لوگوں کی سوچ اور فکر میں تبدیلی لے کر آنی ہے. دین کا مطلب یہ نہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات دے دی، خمس دے دیا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک، لیکن دین کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور فکر کو تبدیل کیا جائے. داڑھی رکھوانے سے، سکارف کروانے سے، یہ اہم چیز ہیں، لیکن یہ دین نہیں ہے. دین انسان کی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کا نام ہے. ناظرین کرام، ہمارے ہم پروگرامز ہو گئے، ہماری مثال کے طور پہ لیکچرز ہو گئے، ہماری محفلیں ہو گئیں، ہمارے ٹی وی پروگرامز جو ہو گئے، میرے خیال میں ان سب کا مقصد لوگوں کی سوچ اور فکر تبدیل کرنا ہے، اور خاص طور پہ جوانوں کا، کیونکہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جوانوں کو تبلیغ کرو کیونکہ وہ حق کی بات کو زیادہ قبول کر لیتے ہیں. اور آج کل جو حالات بن رہے ہیں، میں ان سے کٹ آف نہیں ہو رہا ہوں، جو سیریا کے حالات بن رہے ہیں، یہاں پر تکفیریوں کے لشکر اگر اتنے بڑے بڑے لشکر تشکیل پا رہے ہیں تو کہاں ہیں وہ ولایت کے پیروکار. میں ولایت کے پیروکار تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ مسلمان کہاں ہیں، وہ اپنا نقش کب ادا کریں گے، وہ اپنا رول کب پلے کریں گے. حجاز میں اگر یہ کام آج ہو رہا ہے، عربستان میں آل سعود اگر اٹھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدسات کی توہین کر رہا ہے، حضرت آمنہ کی قبر کو انہوں نے مسمار کیا، حضرت خدیجہ کی قبر کو انہوں نے مسمار کیا، جنت البقیع کے مزارات کو انہوں نے مسمار کیا، مدینہ منورہ کے مقامات مقدسہ کو وہ گراتے چلے جا رہے ہیں، مساجد کو وہ گراتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں. ابھی حال ہی میں کعبے میں آپ نے دیکھا کہ کعبے کے اندر کیا وہ ایک ایسا سرکل بنا دیا، موت کے کنویں، جس طرح پاکستان میں موٹر سائیکل چلاتے تھے نا، وہ موت کے کنویں میں اس طرح اوپر چلتی تھی، اس ٹائپ کی چیز بنا دی. ابھی کعبہ تو پہلے نظر آتا تھا، ابھی تو کعبہ نظر ہی نہیں آ رہا. جو اصل کعبہ ہے وہ ڈزنی لینڈ، وہ مجھے کسی نے فیس بک پہ بھیجا تھا، لکس مور لائک اے ڈزنی لینڈ، تو ابھی وہ ڈزنی لینڈ بنا کے رکھ دیا ہے. جو اس کا ایک روحانی تشخص تھا، ایک روح پرور جگہ جو تھی، اس چیز کو انہوں نے سیمنٹ کے اس میں کر دیا. مجھے ساحر لدھیانوی کا وہ کلام نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے کس کے بارے، تاج محل کے بارے میں لکھا تھا. صرف ایک شعر ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. ناظرین، محبت کو، عشق کو اور دین کو نوٹوں میں اور پیٹرو ڈالرز میں نہیں تولا جا سکتا. نوٹوں سے ہی بڑے بڑے محل بن جاتے ہیں. الحمرا موس جو بنی تھی اسپین میں، کتنی بڑی مسجد ہے اور کتنی خوبصورت مسجد ہے، لیکن وہاں پہ سب کچھ ہے آج نمازی نہیں ہے. یہ کعبہ جو آپ نے آج بنا دیا ہے، یہ کعبہ بہت بڑی بلڈنگ ہے، بڑی خوبصورت اس کی وہ ہے، لیکن اس کے اندر وہ روحانیت آپ کہاں سے لے کر آئیں گے جو روحانیت کو آپ چھپانے کے لیے بلڈنگز بنا رہے ہیں. مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد نبوی بڑی شاندار بنا دی، لیکن باہر جو آپ نے مارکیٹیں بنائی ہیں، وہاں پہ سونے سنیارے اور یہ وہ لا کے بٹھا دیے، سونے کی چمک دمک میں وہ روحانیت کہاں سے آئے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاز کے مقام پر لے کر آئے تھے. ہم دیکھتے ہیں نا آج مثال کے طور پہ کہ مدینہ اور مکہ دیکھیں بنجر زمینوں میں کیوں آباد کیا. شاید میں کہوں گا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر سرسبز زمینوں پہ بنایا جاتا تو وہاں پہ دولت کے دلدادا، دولت کے مداری اور دولت پہ راج کرنے والے لوگ وہاں پر زیادہ آباد ہوتے. ان بنجر زمینوں میں وہی جا سکتا ہے جو دل میں عشق رسول رکھتا ہو، جس کا محمد رسول اللہ اس کے جسم پر، اس کے دل میں، اس کی روح میں، اس کی سوچ میں اور اس کی فکر پہ کندہ ہو، وہی وہاں پر جا سکتا ہے. لیکن ان چیزوں کو بھی آج مٹانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ناظرین کرام، یہ سب کی ذمہ داری ہے. مکتب تشیع سے تعلق ہو، مکتب اہل سنت سے تعلق ہو، کسی مکتب سے اس کا تعلق ہے، یہ مکتب کا معاملہ نہیں، یہ اسلام کا معاملہ ہے. چلتے ہیں ناظرین کرام اپنے کالر کی طرف. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟
حاجی مشتاق سے بول رہا ہوں جناب.
جناب حاجی مشتاق صاحب کیسے مزاج ہیں؟
خیریت ہے. میں ہر सोमवार को आपका प्रोग्राम देखता हूँ लेकिन बात नहीं हो सकती।
अल्लाह आपको सलामत रखे मुश्ताक साहब।
आपसे मुलाकात हुई थी जनाब कौसर के घर में।
जी 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 जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी साहब कैसे मिजाज है?
बस अल्लाह का शुक्र है जो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मुतासिम बेहबल जमिया गला तफर्रा को ऐसा काम हो रहा है की बस तफरके ही भरे हुए हैं। अल्लाह ताला हदायत दे सभी फिरकों को। एक नौ मुस्लिम की बात याद आ रही है कि मुझे बहुत दुख होता है कि मुझसे बात करते हैं लोग, कहते हैं कि तुम मुसलमान हुए तो देखते नहीं मुसलमानों क्या हाल है। तो इसलिए उसने बोला है कि ऐसे तो फर्क नहीं करना चाहिए, आप अच्छी बातें कर रहे हैं। वो अभी जो आपने जो हवाला दिया है ना वो खाना काबा का, मेरा बेटा भी ऐसे ही बात कर रहा था कि देखो क्या बना रही है डिज्नीलैंड ही बना रही है।
देखें
अफसोस
हाजी साहब, मसला ये है कि ये बातें तो हो रही हैं लेकिन क्या इस बातों से हम आगे बढ़ सकते हैं?
हाँ नहीं, होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बस दिल की बात होती है, दिल एक दूसरे के।
देखें अभी हम आज के प्रोग्राम के शुरू में हम टेरी जॉन्स की बात कर रहे थे कि जिसने कुरान जलाए, हम उसकी बात कर रहे थे जिसने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की झंझोड़ने की बात है ना मुसलमानों को कि होश में आए।
लेकिन पता है क्या, अगर झंझोड़े के तो दो फायदे होते हैं, या तो झंझोड़ने से सोया हुआ जाग जाता है लेकिन अगर झंझोड़े तो बाद लोग बेहोश हो जाते हैं।
नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह का दीन जो है वे अभी भी है तो इंशाल्लाह रहेगा। तो बहुत अच्छा,
अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका भी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत
की।
इंशाल्लाह मैं आया था पिछले दिनों लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं, मुझे याद था आपसे मिलना था और इंशाल्लाह भी आइंदा फिर हम आएंगे और यकीनन आपसे मुलाकात होगी, बैठ के हम बात करेंगे और इत्तेहाद के बारे में आपकी कोशिशें माशाल्लाह बड़ी काबिल सताइश है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया
जी
जी जी। तो नाज़रीन किराम हम यही बात कर रहे थे, इत्तेहाद इत्तेफाक यकजहती और सोच और फिक्र की यकसुई और अवेयरनेस, वो बुनियादी अवामिल हैं जिनके ज़रिए हम इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। बड़े बड़े खौफनाक शिप इस वक्त जो मेडिटेरेनियन में नज़र आ रहे हैं सीरिया के गिर दायरा बनाते हुए, क्या मकसद सिर्फ सीरिया है? नहीं, मकसद एक सोच है, एक इस्तकामत है, एक रेजिस्टेंस है, उसको तबाह करना है। रेजिस्टेंस किसके खिलाफ है? ज़ायनिज़्म के खिलाफ है, ज़ायनिस्ट स्टेट के खिलाफ है, उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस है। और मुसलमानों का जो 60-70 साल से जो लोग कैंपों में आबाद हैं और जिनका कोई पुरसान हाल नहीं, साबरा और शतीला का कत्लेआम लोग भूल गए, जो बैरूत लबनान में साबरा और शतीला के कैंपों में जब इसराइली गवर्नमेंट की इनकी फोर्सेस आईं और उन्होंने फ्लांजिस को छोड़ दिया, फ्लांजिस के ग्रोह को छोड़ दिया कि यहाँ पे कत्लेआम करो, और ऐसा कत्लेआम किया गया कि ना बच्चों को छोड़ा गया, ना ख्वातीन को छोड़ा गया, ना बड़ों को छोड़ा गया, और दीवारें खून से लथपथ कर दी गईं। वो साबरा और शतीला का कत्लेआम, और कितने साबरा और शतीला गुजर गए। लेकिन देखिए ये एक सोच और फिक्र है। वहाँ पर देखिए कौन कर रहा था, और फिलिस्तीनियों के साथ कौन कर रहा है, सीरिया में कौन कर रहा है, पाकिस्तान में कौन कर रहा है, इराक में कौन कर रहा है, बहरेन में कौन कर रहा है। ये एक सोच और फिक्र एक ही जगह जाके मिलेगी। ये सारी सोचें और फिक्रें कोई भी हो, इसमें ये ना कहें कि इसने मुसलमान की तरह दाढ़ी रखी हुई है, इसने जनाब अबा पहनी हुई है, इसने कबा पहनी हुई है, इसने पतलून पहनी हुई है, इसने नहीं, हमने अंदर के फर्द को देखना कि उसकी सोच और फिक्र क्या है। और जो ये कत्लेआम कर रहे हैं उन सबकी एक सोच है, एक फिक्र है, मुसलमान कहीं भी मिल जाए, चाहे वो बर्मा का मुसलमान है, चाहे वो इंडोनेशिया का है, चाहे वो मलेशिया का है, चाहे वो बहरेन का है, चाहे वो यमन का है, चाहे वो बोस्निया हर्जोगोविना का है, चाहे वो दुनिया के किसी खित्ते का मुसलमान है जिसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह की रमक है, वो इस काबिल नहीं कि उसको जिंदा छोड़ दिया जाए। उसको भूखा मार दो, उसको प्यासा मार दो, उसकी जॉब खत्म कर दो, उसके खिलाफ नफरतों के बाजार फैला दो। क्यों? क्योंकि ये अलम जो लेके चल रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह का है। पहले इस्लाम में ला है, नेगेशन है इलाह की, तमाम महबूदों की, फिर इल्लाह की मंजिल पर इंसान पहुंचता है। यही चीज, यही दर्स है जिसको हम भुला बैठे और जिसकी वजह से आज मुसलमानों की यह सूरत हाल बन गई कि दुनिया के दूसरे गोशे से लोग आकर हमारे ममालिक में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, वहां गोले फेंक रहे हैं, वहां पे बम फेंक रहे हैं, वहां केमिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं, डिप्लीटेड यूरेनियम इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर फॉस्फोरस बम फेंके जा रहे हैं। ये क्या है? यहां पे क्यों इंसानियत नहीं बोल रही? यहां पे क्यों इंसानियत के अलमबरदार नहीं बोल रहे? यहां पे क्यों ह्यूमन राइट्स वाले खामोश हैं? यहां पे क्यों चिल्ड्रन राइट्स वाले खामोश हैं? अगर अफ्रीका में बच्चे भूखे हैं, छोटे बच्चे दिखा दिखा के, उनके इश्तहार दिखा दिखा के हजारों लाखों मिलियन डॉलर्स इकट्ठे करके वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं, आज उनको फिलिस्तीनियों के वो बच्चे क्यों नजर नहीं आते जो डिप्लीटेड यूरेनियम की बमबारी के बाद वहां पर अपाहज पैदा हो रहे हैं? वहां उनको वो बच्चे क्यों नहीं नजर आते जो फलूजा में عراق میں اور دوسرے شہروں میں جہاں پر ڈپلیٹڈ یورینیم کے بمب پھینکے گئے اور وہاں پہ ان کی نسل ابھی تباہ ہو گئی اور ان کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ڈسیبلڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں، جہاں پہ اور بچوں میں اور بوڑھوں میں نقائص، آپ کے جسمانی نقائص اس ڈپلیٹڈ یورینیم کی جگہ پیدا ہو رہے ہیں. آج درست ہے کیمیکل ویپن سیریا کے ختم کر دیے گئے، کیوں، لیکن کیوں نہ اس خطے کو ہی پورا ایک کیمیکل ویپنز اور نیوکلیئر ویپن سے پاک علاقہ قرار دے دیا جائے، پورے خطے کو قرار دینا ایک سیریا کا مسئلہ نہیں ہے. ان ممالک کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے جنہوں نے ابھی تک استعمال کیے یہ کیمیکل ویپنز اور ڈپلیٹڈ یورینیم یا نیوکلیئر ویپنز جنہوں نے استعمال کیے، ان کی لسٹ بنائیں، پہلے ان سے لینا چاہیے، تبھی جا کے دنیا محفوظ ہوگی. ورنہ ناظرین کرام، دنیا میں تو ابھی اتنا نیوکلیئر ویپن موجود ہے کہ اس پوری دنیا کو کتنی بار تباہ کر سکتے ہیں یہ لوگ. اور پھر وہ لوگ جن کی تربیت نہیں ہوئی اور جو بغیر تربیت کے ہیں اور ان کے پاس تعلیم ہے، وہ یہی کام کرتے ہیں. اگر ایجوکیشن مل جائے اور تربیت نہ ہو، ذہن کو انسانیت کے لیول پر نہ لایا جائے اور اندر والا انسان جو ہے وہ جانور کی شکل میں آ جاتا ہے، درندہ بیسٹ بن جاتا ہے. بیسٹ کو اگر آپ ایجوکیٹڈ کر دیں گے تو وہ نیوکلیئر ویپنز بنائے گا، وہ کیمیکل ویپنز بنائے گا، وہ ڈپلیٹڈ یورینیم کے بمب بنائے گا، وہ وائٹ فاسفورس کے بمبز بنائے گا، وہ لوگوں کا قتل عام کرے گا، کیونکہ اندر بیسٹ ہے، ایجوکیٹڈ ہو گیا ہے. ہر چیز کو ایجوکیشن نہیں دینی ہوتی، پہلے تربیت ہے پھر تعلیم ہے، پہلے انسان کو انسان بناؤ پھر اس کو تعلیم دو. پھر دیکھیں نا، دین اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے نا کہ کیا پروردگار عالم نے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھیجا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات ہے جس نے ام القرا کے رہنے والوں میں ان میں سے ایک رسول بھیجا. وہ کیا کرتا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے لیے آیات قرآن کی تلاوت کرتا تھا سب کے لیے، چاہے کوئی ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، قرآن کی تلاوت سب کے لیے. وہ یزکیہم، پھر ان کا تزکیہ نفس کرتا تھا، ان کے وجود کو گناہوں اور علائشوں سے پاک کرتا تھا، ان کے مینٹل لیول کو اوپر لے کر آتا تھا. وہ یزکیہم، پھر اس کے بعد وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر اس کو علم اور حکمت کی باتیں سکھاتا تھا. علم اور حکمت پہلے نہیں ہے، پہلے تزکیہ نفس ہے، پہلے اپنے وجود کو پاک کرنا ہے. ناظرین کرام، جب تک ہم اپنے وجود پہ کام نہیں کریں گے، ہم اس نماز کو، اس روزے کو، ان دعاؤں کو، ان کے خدا کے ساتھ رابطے کو اگر سبک سمجھیں گے، ہلکا سمجھیں گے، بے معنی سمجھیں گے، بیکار سمجھیں گے، تو اپنے وجود پہ جب کام نہیں کیا ہوا تو ہم کام آگے کیا کر سکیں گے، ہم قرآن کیا سمجھ سکیں گے. قرآن سمجھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں، اس کے لیے ایک مینٹل لیول کے انسان کی ضرورت ہے، ایک سوچ اور فکر کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، متقین کے لیے گائیڈنس کی بک ہے یہ، متقین اس کی گائیڈنس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. البتہ اس کی گائیڈنس کے درجات ہیں، کچھ لوگ تو اس کے ترجمے سے ہی گائیڈنس لے لیں گے ایک حد تک، لیکن اگلا جو ہے اس کے مفہوم سے، پھر اس کے گہری معانی سے. قرآن کی تعلیمات، اس کا جو اس کا فیض ہے وہ آنین کے چھلکوں کی طرح ہے، یعنی ایک تہہ کو اگر آپ نے حاصل کر لیا تو نیچے سے دوسری تہہ نکلے گی، دوسری تہہ کو حاصل کر لیا تیسری تہہ نکلے گی، چوتھی تہہ نکلے گی. 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی تہہ تک انسان نہیں پہنچ سکا اور نہ قیامت تک پہنچ سکے گا، کیونکہ یہ قیامت تک کے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. تو ناظرین کرام، ہمیں اپنے وجود پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی فیملیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی کمیونٹی میں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سوسائٹی میں کام کرنے کی ضرورت ہے. انسانیت کا پیغام ہے، انسانیت کو پہنچانے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ خود کو ایمبیسیڈر آف اسلام، ایمبیسیڈر آف قرآن، ایمبیسیڈر آف رحمت للعالمین میں کنورٹ کریں، اور وہ ایمبیسیڈر آف کربلا بنائیں خود کو، ایمبیسیڈر آف آئمہ اطہار بنائیں خود کو، اور دنیا کو وہ پیغام پیار محبت کا پہنچا دیں. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی قدر و قیمت کو جان لیں، اور جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکا وہ اپنے رب کو کیسے پہچان سکے گا. روایت اور حدیث میں ملتا ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف رب، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا. ناظرین کرام، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. دشمن کتنی صدیوں سے، کتنے سالوں سے اس موقع کی تلاش میں تھا اور اس موقع کی تیاری کر رہا تھا. ہم لیٹ ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آج بھی اگر اپنے معبود کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، اپنے مقصد کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، فرقہ واریت سے، گروہ بندیوں سے، تقسیموں سے نکل آئیں، اتحاد اور یکجہتی کی جگہ آ جائیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے اوپر عمل کر لیں اور اس حبل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، یقیناً آج بھی ہم اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھال سکتے ہیں، بلندی کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس آنے والے کا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، سب سنی شیعہ سب متفق ہیں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے آنے پر، ان کے آنے کے جو حالات اور اثرات نظر آ رہے ہیں اب میرے خیال میں سستی کی گنجائش نہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا۔ پروگرام کم، پیغام زیادہ، اور ناظرین کرام یہی پیغام اگر پہنچ جائے اور ہم اس پر عمل کر لیں تو دنیا و آخرت میں ہماری نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں ہماری پروگرام کو پسند کرتے ہیں، اپنے ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، آپ کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ کریں، کیونکہ اس پروگرام میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ چینل کے باقی پروگرامز میں بھی تبدیلیاں آپ دیکھیں گے اور امپروومنٹس دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اس چینل کے ساتھ اپنے تعاون کو جاری و ساری رکھیں، لبیک یا حسین سبسکرپشن کی طرف بھی توجہ رکھیں تاکہ یہ ہماری آواز بڑھ چڑھ کر آپ تک پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مشرف حسینی کو آئندہ منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔